أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة لأهلها. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم پر جاری تھی اور مرحلہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے بعد یہ بحث ہے کہ اس سورہ کا نزول کہاں پر ہوا زمانی اور مکانی اعتبار سے، اور اس سورہ کی ترتیب کیا ہے. تو ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی دو ترتیبیں، یعنی ایک جو ترتیب مصحف ہے قرآن مجید میں جو اس کا نمبر ہے، وہ اس اعتبار سے 19واں سورہ ہے جو 16ویں پارے میں موجود ہے. اور اگر اس کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی سورہ نازل ہو رہا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے، تو اس کا 44واں نمبر بنتا ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ فاطر کے درمیان کا سورہ ہے. اس کے بعد یہ گفتگو ہے کہ یہ کس جگہ نازل ہوا اور کس زمانے میں نازل ہوا. تو یہ مکہ کی سرزمین پر نازل ہوا اور بعثت کے چوتھے سال نازل ہوا، یعنی اعلان بعثت کے جو چوتھا سال تھا اس میں یہ سورہ نازل ہوا. اس اعتبار سے یہ مکی سورہ ہے. اب یہاں پر علامہ اس کے ذیل میں یہ بحث کرتے ہیں کہ مکی سورہ اور مدنی سورہ کی پہچان کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں سورہ مکی سورہ ہے یا فلاں سورہ مکی سورہ نہیں ہے. تو اس کی دو طریقوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی دلیل نقلی ہو ہمارے پاس، روایات ہو، اجماع ہو، کہ جس کے ذریعے سے مثلا کسی معتبر حدیث میں یہ موجود ہو کہ فلاں سورہ مکی سورہ ہے، تو اس طریقے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. یا اجماع ہو، مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہو کہ فلاں سورہ مثال کے طور پر مکی سورہ ہے، تو یہ کافی ہے. یہ ہے نقلی طریقہ. دوسرا طریقہ تحلیلی طریقہ، یعنی ہم تحلیل کرتے ہیں اس سورے کو. تحلیلی طریقے میں روایت وغیرہ کو نہیں دیکھا جاتا، خود اس سورے کی تحلیل ہوتی ہے. اور خود تحلیل کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ قرائن کی مدد سے پہچاننا ہے. قرائن اور شواہد، جو تاریخی طور پہ ہمارے پاس قرائن موجود ہیں، اس کی مدد سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کون سا سورہ ہے. فرض کیجئے خود اس سورے کی بات ہوتی ہے، سورہ مبارک مریم کی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت جعفر طیار کی سربراہی اور قیادت میں مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، تو اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، اس کے سامنے حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے جس سورے کی تلاوت کی اور جس سورے کی قرأت فرمائی، وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تھیں. یہی سورہ مریم تھا جس کی وجہ سے نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے اندر ایک تحول اور ایک انقلاب ایجاد ہوا مسلمانوں کی نسبت، اس کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی. تو یہ سورہ مبارک مریم کی آیات تھی. اور حضرت جعفر طیار نے جو ہجرت فرمائی وہ بعثت کے ابتدائی سالوں میں فرمائی، بعثت کے چوتھے سال فرمائی. پس جب ہم نے تاریخی قرائن اور شواہد کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورہ مبارک مریم ایک مکی سورہ ہے. اس کے زمان کے اعتبار سے ہم نے اس کو مکی سورہ کہا. دوسرا تحلیلی طریقہ یہ ہے کہ خود اس سورے کے مضامین کو دیکھا جائے، ان مضامین کا مطالعہ کیا جائے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا سورہ ہے. کیونکہ مکی سورے کے جو مضامین ہیں اس کا تعلق اصول دین سے ہے، اس میں عقائدی گفتگو ہے، اس میں توحید کی بحث ہے، نبوت کی بحث ہے، معاد کی بحث ہے، خود وحی کی بحث ہے. لیکن جب آپ مدنی سوروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو اصول دین ہے، جو عقائدی گفتگو ہے، اس پہ تذکر دیا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے، یاد کروایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ عقائد ہیں. اور اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ فروعات کی ہے، نماز کے احکام ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج پر گفتگو ہے، زکوٰۃ کس انداز میں دینی ہے، نصاب کیا ہے اس کا، اس پر گفتگو ہے. یا جو حکومت اسلامی سے متعلق جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جہاد ہے، شہادت ہے، اس کے احکامات ہیں جب آپ آتے ہیں مدنی سوروں میں. تو اب سورہ مریم کا یا تحلیلی جائزہ کریں یا نقلی طور پر، دونوں میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ تیسری جو اہم بحث اس میں کہ وہ اس سورہ میں خطوط کلی کیا ہیں، یعنی کلی طور پر اس سورہ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو 1 سے لے کر 58 آیتوں تک جو گفتگو ہے سورہ میں وہ انبیاء کے تذکرے ہیں، ذکر ہیں۔ مثلا حضرت زکریہ سے بات شروع ہوتی ہے، پھر حضرت یحییٰ، پھر بی بی مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت اسماعیل کا ہے، حضرت ادریس کا ہے۔ 58 آیت سے یہاں تک گفتگو ہوتی ہے، بیچ میں 2-3 آیت میں صرف قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں قیامت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جو مومنین ہیں ان کو کیا اجر ملے گا، اور جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں پروردگار متعال پر ایمان نہیں لائے، عمل صالح انجام نہیں دیے، ان کو قیامت میں کیا پروردگار متعال نے ان کے لیے کیا عذاب رکھا ہے۔ اور آخری جو گفتگو ہے سورہ میں وہ اس اعتبار سے کہ جو نظریات افکار ہیں باطل، جو کفار اور مشرکین کے باطل نظریات ہیں کہ پروردگار متعال نے نعوذ باللہ اپنے لیے کوئی فرزند رکھا ہے، یا باطل شفاعت کے جو وہ قائل ہیں، اس پر گفتگو ہے۔ اس سورہ کا ہدف علامہ فرماتا ہے رحمت ہے، کہ اس کی ابتدا بھی رحمت سے ہو رہی ہے، کہ ایک ایسی رحمت ہے جو بہت وسیع رحمت ہے پروردگار کی، کہ ایک ایسی رحمت جو یہ نہیں دیکھتی کہ مرد ہو یا عورت ہو، حضرت زکریہ پر بھی ہے، حضرت یحییٰ پر بھی ہے، بی بی مریم پر بھی ہے۔ وہ رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی عمر کیا ہے، آیا وہ کم سن ہے جیسے حضرت عیسیٰ ہے، یا آیا وہ اس کا سن زیادہ ہے جیسے حضرت زکریہ ہے۔ وہ یعنی وہ ایسی رحمت ہے جو کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی، رحمت فراوان ہے پروردگار کی رحمت۔ اور پھر یہ رحمت ان کی اولاد تک کیوں نہیں گئی، یعنی ان کی اولاد نے، ان کی جو آنے والی نسلیں تھیں، کیا وجہ تھی کہ یہ رحمت منقطع ہو گئی؟ اس کی وجہ جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ وہ شہوات میں غرق ہو گئے اور ہوا و ہوس پر چل پڑے، یعنی اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگے اور شہوات کی اتباع کرنے لگے۔ اس وجہ سے وہ، اگر رحمت پروردگار منقطع ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ مقتضی بھی موجود تھا، یعنی ہر وقت پروردگار کی رحمت کا مقتضی موجود تھا، لیکن جو معنی آیا ہے وہ انسان کی طرف سے آیا، پروردگار متعال کی طرف سے نہیں آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے، تو متعدد روایتوں کو بیان کیا اس سورے کی فضیلت میں، کہ جس میں سے ایک یہ فضیلت ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا، قرأت کرے گا، تو وہ قیامت کے دن وَكَانَ فِي يَوْمِ الْآخِرَةِ مِنْ أَصْحَابِ عِيسَى، وہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں سے شمار ہوگا، یا قیامت کے دن اس کو وہی ملک عطا ہوگا جو اس دنیا میں حضرت سلیمان کو جو ملک عطا ہوا، وہ قیامت میں اس شخص کو عطا ہوگا جس نے سورہ کی تلاوت فرمائی۔ یا ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو اس قدر عطا ہوگا کہ اس سورہ میں جن جن انبیاء کا تذکرہ ہے، جس جس نبی کا تذکرہ ہے، مثلا حضرت ادریس کا ہے، حضرت اسماعیل کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، حضرت زکریہ کا ہے، یہ سارے انبیاء کا جو اس سورہ میں ذکر ہو رہا ہے، جو جو افراد ان انبیاء پر ایمان لائے، از اول تا آخر جو جو افراد ان انبیاء پر ایمان لائے، یا جو جس جس نے ان انبیاء کو رد کیا، اب کتنے ہیں، یعنی پوری دنیا اس کے اندر آ گئی، جنہوں نے حضرت ان تمام انبیاء پر ایمان لائے وہ بھی، اور جنہوں نے رد کیا وہ بھی، ان سب کو ملا لیں گے تو ہر شخص کے بدلے ہر نیکی ملے گی، اس کو ہر شخص کے بدلے نیکی ملے گی۔ کہ یہاں پر ایک حاشیہ لگاتے ہیں علامہ جوادی عاملی صاحب اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر تلاوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پڑھتا جائے اور بس، بلکہ اس مفہوم کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو اس سورے کے تابع کر دینا، یہ اصل مراد قرأت کا اور تلاوت کا مزاق، حقیقی مزاق یہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ٹھیک ہے انسان کے پاس بہت زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہے، راس المال بہت اچھا ہے، لیکن بعض اوقات ایک ایسا گناہ وہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری جھولی خالی ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، یعنی بعض اوقات ایک گناہ ایسا اتنی شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جب انسان اس سورے کو کی تلاوت کریں تو ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ تلاوت کریں، نہ اتنا پر امید ہو جائے کہ اپنے گناہوں سے صرف نظر کرے، اور نہ اتنا نا امید ہو جائے کہ کے مرحلے کفر تک پہنچ جائے اور مایوسی کی کیفیت میں چلا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔